جنت البقیہ یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ،
ڈھارس بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخيرته في خلقه اجمعين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، سيدنا ومولانا ابي القاسم بن محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يوم انهدام جنة البقيع، جس کے لیے ہم یہاں جمع ہے۔ جس کو منہدم کرنے کے لیے مختلف بہانے اور فتاوی تراشے گئے، عجیب مسئلہ ہے کہ کیوں یہ ابن تیمیہ اور محمد ابن عبد الوہاب کے ماننے والے ان مزارات سے خائف ہیں، کیا خوف ہے؟ کیا یہ رسول گرامی اور ان کے اصحاب سے زیادہ دیندار اور دین کی معرفت رکھتے ہیں؟ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ انہی اصحاب نے رسول اعظم کو ان کے حجرے میں دفن کیا؟ حجرہ کیا ہے؟ حجرہ بنا ہے یا نہیں؟ کمرہ ہے یا نہیں؟ مزار کی طرح ہے یا نہیں؟ وہ جنہوں نے رسول اعظم کو ام المومنین جناب عائشہ کے حجرے میں دفن کیا، وہ کیا اس حکم الہی سے بھی نابلد تھے کہ کسی بنا میں قبر نہیں بنائی جاتی؟ یا تو کہیں کہ وہ حکم الہی نہیں جانتے تھے. تو تم 800 سال بعد تمہیں پتہ چلا حکم الہی کیا ہے. اور اس کی بنیاد ایک ایسی روایت کہ جس کی نہ سند صحیح ہے نہ متن صحیح ہے. یہ راز ہے کیا, کیوں ان مزارات کو منہدم کیا گیا, یہ فلسفہ رکھتا ہے, یہ سازش رکھتا ہے, اسے آشکار ہونا چاہیے. اور وہ سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے عملی کرداروں اور نمونوں سے دور کر دیا جائے. رسول گرامی سے مربوط جتنے بھی آثار ہیں انہیں معاف کر دیا جائے, یہاں تک کہ ان کے مقبرے کو بھی معاف کر دیا جائے. اور یہ بات اب آج اگر آپ نیٹ پہ چلے جائیں موجود ہے, کھلے عام کہتے ہیں کہ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو اسے بھی منادم ہونا چاہیے. کس بات کا فتنہ؟ تمہارے خلاف عالم اسلام اس وقت کیا کر سکا جب تم نے بقی کے مزارات کو منہدم کیا؟ زیارت قبور حرام ہے, قبر بنانا حرام ہے. یہ میرے بزرگ اسکر در صاحب بیٹھے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ کتب و سیر نے, جناب بخاری نے صلح حدیبیہ کا سفر جب رسول گرامی نے آغاز کیا اس سفر میں ابوا سے گزرے, اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لائے, دیکھا کہ مضمحل ہو گئی ہے, اسے دوبارہ سے مرتب کیا, پتھر لگائے, بیٹھے, گریہ کیا, اور تمام اصحاب نے رسول گرامی کے گریہ کرنے سے گریہ کیا. کیا یہ روایت انہیں نظر نہیں آتی؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ والد کی وفات کے بعد مسلسل زیارت کے لیے آئیں, بقی تشریف لائیں, یہاں تک کہ ہر جمعے احد تشریف لے جاتی تھی جناب حمزہ کی زیارت کے لیے. اگر فاطمہ بھی دین کی معرفت نہیں رکھتی تو 800 سال بعد پیدا ہونے والا ابن تیمیہ معرفت رکھتا ہے. بس مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ سیاست ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام آثار محو ہو جائیں, پھر کیا ہوگا؟ فقط توحید کی بات کی جائے, وہ بھی وہ توحید جو وہ خدا کو سکھانا چاہتے ہیں. انسانوں پر میں سو رہے ہیں, قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب اس شہر کے لوگ وہاں آئے اور دیکھا کہ ان کی یہ عظمت ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر مسجد بنائیں گے, یہاں عبادت ہوگی. عند القبور عبادت حرام ہے. بھائی عبادت خدا کی اس قبر کے نزدیک جس نے اپنا سب خدا کے لیے فنا کر دیا, زیادہ بہتر انجام پائے جائے گی یا مبتلا بشرک ہو جائے گی؟ بہرحال راز یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام آثار معاف کر دیے جائیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ آنے والے پہچانے ہی نہیں, پہچانیں گے ہی نہیں کہ رسول کیا تھے, آئمہ کیا تھے, اصحاب کیا تھے. ابھی آپ چلے جائیں بقی کا تذکرہ کیا جناب اصغر در صاحب نے, بقی میں داخل ہو جائیے وہ کھڑے ہیں, یہاں تو معلوم نہیں کسی کی خبر ہے, اب معلوم نہیں کسی کی خبر, تمہیں معلوم نہیں ہوگا ہمیں معلوم ہے کس کی خبر ہے. تم جاہل ہو, بس یہ چاہتے ہیں کہ تمام آثار محو کر دیں. اب چاہے کنسٹرکشن کا توسیع کا بہانہ ہو, کیا توسیع آثار کی حفاظت کے ساتھ ممکن نہیں ہے؟ آثار کی حفاظت کے ساتھ ممکن ہے؟ جناب ایوب کا وہ گھر, ایوب انصاری کا, جہاں رسول کرامی کی اونٹنی آ کر رکی, آپ اس کو محفوظ رکھیں, چاروں طرف توسیع کریں. اور اسی طرح سے جو تمام مقدسات ہیں جو اس وقت کی یاد دلاتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی, یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل اس کو انہیں نہ پہچانے کون ہے وہ, پھر کسے پہچانیں گے؟ ہمیں پہچانیں گے, دربار کو پہچانیں گے. اور آج آپ دیکھیں یہی ان کی سازش ہے, وہ چاہتے ہیں کہ مکہ و مدینہ آمدنی کا ذریعہ ضرور ہو جائیں لیکن ان اسلام کی تاریخ وہاں پہ کوئی حاصل نہ کر سکے. یہ وہ سازش ہے. لہٰذا اسی سازش کے تحت ان عظیم ہستیوں کو جب یہ زندہ تھی قتل کیا گیا, زہر دیا گیا, شہید کیا گیا. اب جب ان کے مزارات انسانوں کو آئیڈیلز کی طرف بلاتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی معاف اور مسمار کر دیا جائے تاکہ کوئی ان آئیڈیلز پر عمل نہ کر سکے, ان سے رابطہ منقطع ہو جائے. کیا وہ یہ کر سکے؟ کیا انہوں نے کربلا کے مزار کو, انہوں نے فقط جنت البقیع کو منہدم نہیں کیا, انہوں نے کربلا کے مزار کو منہدم کیا 1612 میں, اور جو تاریخ ہے قتل و غارت کری کی, غدیر کا دن تھا, لوگ نجف گئے ہوئے تھے, انہوں نے حملہ کیا 12,000 سپاہیوں کے ذریعے اور کربلا میں خون بہایا, جتنے نوادرات لوٹ کے لے گئے, جالیاں زری کی کاٹ دی, جیسے آج کل آپ نے دیکھا کہ شام میں اور مختلف علاقوں میں انہوں نے مزارات منہدم کیا, کربلا کے مزار کو منہدم کیا, امام حسین علیہ السلام کے روزے کو منہدم کر چکے. یہ چاہتے ہیں, یہ ہیں, یہ ایجاد کہاں سے ہوئے ہیں؟ برطانیہ نے انہیں ایجاد کیا ہے. جتنا بھی اسلحہ ہے, جتنے معاہدے ہیں برطانیہ اور یہودیوں کے ساتھ, آج آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ گئے کہ ان کے مفتی فتویٰ دیتے ہیں کہ شامیوں کے ساتھ جنگ کرنا واجب اور اسرائیل کے ساتھ حرام. یہ اچھا ہے لوگوں کے سامنے کھل جائے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. ہمارے بزرگ صاحب, بزرگ عالم دین جناب اسقدر صاحب نے فرمایا کہ نجد مسلمہ کذاب کی سرزمین ہے, یہ آج بھی اسلام کے کذابوں کی سرزمین ہے. اسلام کو جھٹلا, اسلام کی تاریخ کو مسخ کرنا چاہتا ہے, لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا, پورے شیاطین لگ گئے شام کی حکومت کو نہیں گرا سکے. تو جو شام میں کچھ نہیں کر سکے وہ بھگوڑے عراق میں کیا کریں گے؟ افراتفری چند دن کے لیے تو مچا سکتے ہیں, وہ یہاں بھی ہے, مگر یہاں انہوں نے افراتفری نہیں مچائی 35 سال سے پاکستان, مگر انہوں نے داتا دربار پر بم دھماکہ نہیں کیا، مگر انہوں نے شاہ عبداللہ غازی کے مزار میں دھماکہ نہیں کیا. یہ یہودی اور عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں. یہ جو انہوں نے کہا کہ شراب پیتے ہیں، ایک قصہ میں بھی سناتا ہوں شراب پیتے ہیں. ہمارے تقریباً کوئی 17-18 مرتبہ میں بھی گیا ہوں حج کے لیے، اور 2 سال پہلے ہمارے ایک برادر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ اور آخری دفعہ شاید ہو آیا ہوں، اب میں جتنے دن بھی رہوں گا مسجد الحرام میں رہوں گا. وہ وقت نہانے اور ضروریات کے لیے آتے تھے، اپنے ہوٹل پہ چلے جاتے تھے، سامان وامان بھی وہیں رکھا ہوا تھا. ایک دن صفائی رات ہوئی، صفائی شب جمعہ، ان کی تمام چیزیں کتابیں اور دوائیاں وائیں اٹھا کے پھینک دیں صفائی کے بہانے. وہ تلاش کرتے ہوئے پہنچے اسٹور، کہا کہ یہاں تو تمہاری کوئی چیز نہیں ہے. کہا بھائی میں کہاں تلاش کروں، میری اہم چیزیں ہیں. کہا کہ ادھر کچرا پڑا ہوا ہے، وہاں جا کے دیکھو شاید تمہیں کچھ مل جائے. یہ گیا وہاں، کچرے میں اس کو اپنی دوائیوں اور کتابیں تو نہیں ملی، لیکن اس نے دیکھا کہ 10 بوتلیں ہیں شراب کی جو وہاں پڑی ہوئی. یہ کچرا کہاں سے نکلا ہے؟ مسجد الحرام سے. تو جو مسجد الحرام میں بیٹھ کر زمزم بیچ کر شراب بقول ولایتی شراب پیتا، جنہوں نے تحقیق کی ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک کارخانہ ہے برطانیہ میں، اس کی پوری شراب جاتی وہی ہے. ان سے اس سے زیادہ کی توقع ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے زیادہ کی توقع ہے. یہ لوگ قابض ہیں، مکہ و مدینہ مقبوضہ ہے، جیسے فلسطین مقبوضہ ہے، بیت المقدس مقبوضہ ہے، آج مکہ و مدینہ مقبوضہ ہے، قبضہ کیا ہوا ہے. خداوند عالم نے مکہ کو مقام قیام قرار دیا، انسانیت کے قیام اور انقلابوں کا مقام ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، وہاں پہ کوئی جا کر ایک کلام نہیں کر سکتا، حتیٰ آپ 4 آدمی بیٹھ کر ایک دعا نہیں پڑھ سکتے. آپ کو دعا پڑھنا چاہیں، دعا کمیل پڑھنا چاہیں، 4 آدمی بیٹھ کے ایک جگہ پڑھ لیں، نہیں، ممنوع ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے. دعا پڑھنا بیٹھ کر ایک ساتھ، یہ بدعت ہے. پھر دین کیا ہے؟ دین وہ ہے کہ جو ہم بتا دیں وہ دین، یعنی دین کو مسخ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یہ ہے وہ راز. آئمہ علیہ السلام جب زندہ تھے تو انہیں شہید کیا، اب جب ان کے مزار ہیں تو انہیں منادب کر دو، تاکہ ان سے عوام کا رابطہ منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے بات. یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں عرب ممالک میں ہلچل ہے، یہ کس لیے؟ یہ گریٹر اسرائیل کے لیے، اور مکہ مدینہ اس میں شامل ہے. عراق کا یہ حصہ، مصر کا حصہ، یہ اس میں شامل ہے. کیسے اس مقصد کو حاصل کریں اسرائیل؟ 1947 میں جب یہ بنا، اس کے بعد اس نے اس کو اتنا قوی بنایا انہوں نے کہ 1967 میں اس نے جب عربوں سے جنگ کی تو مگر اردن کا کنارہ لے لیا، مصر کا صحرا سینا لے لیا، شام کی جولان ہائٹس لے لی، لبنان کا شبعہ کا علاقہ لے لیا. یہ تمام کس نے؟ اسرائیل نے. اتنے عرب ممالک مقابل، لیکن یہی اسرائیل، اب آئیے آپ 2000 کے بعد، 1969 میں ایران میں انقلاب آیا، امام خمینی نے یہ تفکر انہیں ان کے سامنے رکھا کہ تم جب تک مقابلہ نہیں کرو گے فلسطینیوں تمہیں کچھ نہیں ملے گا, مذاکرات تمہیں کچھ نہیں دے گا, تمہیں پتھر اٹھانا پڑے گا, چاہے غلیل کے ذریعے تمہیں مارنا پڑے گا. اور انہوں نے مارنا شروع کیا, نتیجہ کیا ہے؟ یہ فکر کب سے آئی ہے؟ 1969-80 سے. آج 2000 کی یہ جو دہائی گزری ہے, اس میں آپ دیکھیں دو جنگیں حزب اللہ سے لڑی, دو جنگیں حماس سے لڑی. ان چاروں کی چاروں جنگوں میں اسرائیل نے شکست کھائی. ترقی اپنے عروج کی طرف گئی یا تنزل کی طرف, یعنی اسرائیل کے پاس اسلحہ مزید جدید ترین ہو گیا یا وہ پرانے اسلحے سے بدتر ہو گیا معاملہ؟ نہیں, جدید ترین ہو گیا. اس کے باوجود حزب اللہ سے نہیں جیت سکی, حماس سے, ٹھیک ہے, حماس نے بچے عورتیں ان کو اپنے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے, ابھی بھی ہو رہے ہیں, لیکن کیا وہ سازش اور سر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں. یہ روح کہاں سے آئی ہے؟ یہ روح کربلا آئی ہے. تم چاہتے تھے کربلا کو مسمار کر دو, خدا وند عالم نے کربلا کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا. آؤ لڑو. کتنے لوگ شہید ہو گئے ابھی اس تازہ جنگ میں غزہ میں؟ عجیب بات ہے, یہاں کے مناظر پوری دنیا نے دیکھے. اسرائیل کے اندر جو بم پڑے جا کر, کل تک کوئی ایک گولی نہیں جاتی تھی وہاں, اب کیا جا رہا ہے؟ میزائل. نتیجہ کیا ہے؟ ایک رپورٹ کے مطابق 450 کے قریب ان کے فوجی مارے گئے, جس میں سے 130 افسر ہیں جو مارے گئے. 1967-68 میں کیا تھا؟ ایک آدمی نہیں مارا گیا. دیکھیں کتنا فرق آ گیا, یہ فرق مزید آگے کی طرف جائے گا. اب اگر یہ محاصرہ ٹوٹتا ہے, جو کہ شرط ہے ان کی کہ ایئرپورٹ کو غزہ کے کھولا جائے, یہ شرط ہے, اس بنیاد پہ صلح ہوگی, مصالحت ہوگی, جنگ بند ہوگی, وگرنہ نہیں. اور ابھی جو میزائل مجاہدین نے مارے اسرائیل میں, یہ 10% ہیں, بقیہ باقی ہیں. اور یہ ایک قسم کی ٹیکنالوجی, بقیہ جو ٹیکنالوجی وہ ابھی باقی ہے. یہ کہاں سے آیا؟ تم نے تو محاصرہ کیا ہوا ہے. مصر نے اسرائیل کی حمایت میں جتنی سرنگیں ہیں ان میں لوہے کی چادر گاڑی ہے کہ اس طرف نہ جا سکے غلامی میں. یہ سعودی عرب نے ابھی تک $26 بلین دیے ہیں مصر کو, تاکہ وہ فوجی حکومت وہاں پر تسلط باقی رکھ سکے. شرط کیا ہے؟ محاصرہ ٹوٹنا چاہیے, وگرنہ ہم لڑیں گے. لڑنے کا نتیجہ کیا ہے؟ اس ایک مہینے سے زیادہ کے وقفے میں اسرائیل کو اقتصادی طور پہ کتنا نقصان ہوا ہے؟ ایئرپورٹ بند ہو گیا, سڑکیں سنسان ہو گئی, تجارت بند ہو گئی, لوگ کہاں ہیں؟ زیر زمین بینکرز کے اندر. فلسطینی لاشیں اٹھاتے ہیں زمین کے اوپر, یہاں ادھر ایک میزائل جاتا ہے تو وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ خداوند عالم نے سورۃ جمعہ میں ارشاد فرمایا, ایھا الذین آمنوا ان تتقوا ربکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم. کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے, ڈرتے ہیں موت سے, خوف زدہ ہے. تو جو موت سے ڈرتا ہے وہ دہشت کا شکار ہے. یہ فلسطینی جو کربلا کے میدان میں کھڑے, کس نے بالآخر مارکہ جیتنا ہے؟ یہ تبدیلی ہے. کل اسرائیل اپنے پھیلاؤ کے لیے جنگ کرتا تھا، آج پھیلاؤ کے لیے نہیں، اپنی بقا کی جنگ کر رہا ہے. بدل گیا منظر، بدل گیا، اب ریورس گیئر ہے جو لگ چکا ہے. جو جنگیں اسرائیلی خود لڑ کے نہیں جیت سکے، وہ جنگیں بھگوڑے جیتیں گے ان کے لیے. جو جنگ خود لڑکے نہیں جیت سکے حزب اللہ اور حماس سے، تو داعش نام کے خلیفۃ المسلمین جیتیں گے. کون جیتے گا؟ یہ سب بکواس ہے، یہ جھاگ ہے جسے بیٹھ جانا ہے چند دن کے بعد. بس یہ تبدیلی ہے، اس سے خائف ہے. یہ سعودی حکمران بھی خائف ہے، یہ جو اتنا پیسہ لگا رہے ہیں. پاکستان میں انتخابات جیتنے کے لیے $2 million دیے گئے تھے، اب $2 million بھی لے لیے، ابھی وہی حکومت لپیٹنے کے چکر میں بھی ہے. یہ سیاست ہے. بالآخر وعدہ الہی کو پورا ہونا ہے. جو آیت میں نے تلاوت کی شروع میں، یہ خداوند عالم نے حکم دیا کہ اگر کوئی نماز طواف پڑھنا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پیچھے جائے اور مقام ابراہیم کو مصلی قرار دے، یعنی مقام ابراہیم خانہ کعبہ اور مصلی کے درمیان واقع ہونا چاہیے. کیوں؟ مقام ابراہیم میں کیا ہے؟ مقام ابراہیم میں وہ پتھر نصب ہیں جن پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا. ان پاؤں کے نشانوں کا اتنا مقام ہو گیا خدا کے نزدیک کہ اب جو بھی قیامت تک حاجی آئے گا طواف کے بعد نماز طواف، اس کے پیچھے جا کے پڑے گا. خدا کو اگر کوئی شے پسند آ جائے تو وہ قدموں کے نشان بھی ایسے ہو جاتے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ یہ عظیم ہستیاں ان کی زیارت کے لیے کوئی جائے تو یہ شرک ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں فنا کر دیا. حاجر کا عمل خدا کو پسند آ جائے تو صفا و مروہ کے درمیان سعی تمام حاجیوں کے لیے واجب ہو جائے. یہ ہے کیا حج؟ پورا کا پورا حج کیا ہے؟ یہ سب سنت انبیاء ہے. پھر مت کرو حج، یہ سارا شرک ہے. تم نہیں پڑھتے پیچھے جا کے نماز مقام ابراہیم کے، یہ تو قدم ہے، اس وہاں پہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں یہ قدم ہے، یہ لا ینفع ولا یضر ہیں، ان کو مت چومو. خدا وند متعال نے اس کے پیچھے حکم دیا نماز پڑھو جا کر، کوئی چوم لے تو شرک ہو جائے، اس کی عبادت کرے قبلہ واقع ہو جائے پاؤں تو شرک نہیں ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ دماغ میں خلل ہے، دماغ میں خلل ہے. دماغ میں کیوں خلل ہے؟ اس لیے کہ جنہوں نے دین سکھایا ہے وہ یہی سکھایا ہے. کس نے سکھایا انہیں دین؟ یہودیوں نے اور برطانیہ نے، وہ دین یہی ہے. بالآخر اسے اپنے انجام کو پہنچنا ہے، میں نے بہت وقت لے لیا، اور ہمارا اور آپ کا یہ امتحان ہے کہ ہم حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں ہر طریقے سے جس طرح سے ممکن ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. بقیہ خدا کا وعدہ حق ہے اور اس کی طرف سے نصرت آنے والی ہے، آثار نصرت کے ظاہر ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ اسی بیت المقدس میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لائیں، اور اسی بیت المقدس میں نماز جماعت کی امامت فرمائیں گے، اصحاب کہف آ کے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھیں گے، اور بقیہ تمام وہ ہستیاں کہ جنہیں خداوند عالم نے ابھی تک محفوظ کیا ہوا ہے وہ وہاں پر حاضر ہوگی، اور اس منظر کو دیکھ کر یہودی اور عیسائی اور جتنے بھی مخلص لوگ ہیں جو انسانی اس وقت کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، اور مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ. خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو امام کی اقتدا میں بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.